میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب، دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ تین مرتبہ دن میں اور تین مرتبہ رات کو مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم کی برکت ہے کہ پچھلی امتوں میں لوگوں کی عمریں بھی زیادہ ہوتی تھیں اور ان کے اعمال کی مشقت بھی زیادہ ہوتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ فضل و احسان فرمایا کہ اگرچہ امت محمدیہ کی عمریں کم ہیں، اگرچہ بظاہر اعمال کی کوانٹیٹی اور مقدار کم ہے، بظاہر چھوٹی چھوٹی نظر آنے والی نیکیاں ہیں، بظاہر ان میں مشقت نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ان نیکیوں کے اجر و ثواب کی طرف جب نظر کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انسان کا دل جھوم جاتا ہے۔ دامن مصطفیٰ کی برکت ہے کہ اس امت محمدیہ کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ علماء کرام نے ذکر کیا کہ لیلۃ القدر یہ اس امت کا خاصہ ہے، تو ایک رات اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی پا لے تو اسے ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ سردی میں وضو کرنے کی فضیلت الگ ہے، کھجور کا آدھا ٹکڑا خیرات کرنا، صدقہ دینا، اس کی عظمت و شان کو احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی۔ اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھ لینا، جس کو حدیث پاک میں صدقہ قرار دیا گیا، اس کی فضیلت آپ دیکھیں۔ تو چھوٹے چھوٹے بظاہر اعمال ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا کیسا فضل و احسان ہے اور نسبت مصطفیٰ کی کیسی برکت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال پر، کم مشقت والے اعمال پر اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پورے 24 گھنٹوں میں صرف 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ رات کو درود پاک پڑھنا ہے تو مغفرت کی بشارت ملنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صدقہ ہے، فضل و احسان ہے کہ جنت جیسی قیمتی شے اتنے آسان اور اتنے سستے دام میں مل رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اپنے کلام میں فرماتے ہیں،
وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی جنت کو پانے والے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رجب المرجب اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجب شہر اللہ، یعنی بے شک رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رجب میں دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ پاک ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ الحمدللہ امیر اہل سنت بھی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل فرماتے ہیں اور مبلغین دعوت اسلامی بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اے جنت کے طلبگاروں، بیج بونے کا مہینہ تشریف لے آیا، کیونکہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آنسو بہا کر پانی لگانے کا یعنی سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں مہینوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم معجزہ معراج کا واقعہ یہ بھی رونما ہوا، اس کا بھی بیان ہوتا ہے۔ آج خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت و شان اور ان کی زندگی کے کچھ گوشوں کو ہم سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذکر کی ہمیں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خصوصی فیضان نصیب فرمائے۔ منقول ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ راہ خدا میں مختلف شہروں کا سفر کرتے ہوئے بغداد معلیٰ پہنچے۔ یہاں آپ نے کئی مہینے قیام فرمایا، آپ کا اسٹے کئی مہینے تھا۔ بغداد میں 7 آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے رہتے تھے۔ یہ اپنے عقیدے کے مطابق آگ کی پوجا کرنے میں بہت محنت اور مشقت سے کام لیتے تھے۔ ایک دن یہ 7 جو آگ کو پوجنے والے تھے غیر مسلم تھے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہیں آتا دیکھ کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان پر جلال کی نگاہ ڈالی، یہ نگاہ خواجہ کی تاب نہ لا سکے، ان کے رنگ زرد پڑ گئے اور ہاتھ پیر تھر تھر کانپنے لگے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پر جلال لہجے میں فرمایا، اے بے دینوں، تم اللہ پاک کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کرتے ہو؟ وہ بولے، حضور قیامت کے دن ہمیں آگ نہ جلائے، اس لیے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، ان کا یہ اعتقاد تھا کہ دنیا میں آگ کی پوجا کر لیں گے تو یہ آگ ہمیں قیامت کے دن جہنم میں نہیں جلائے گی۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، آگ صرف اسے نہیں جلائے گی جو آگ کو پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، یہ آگ قیامت کے دن اسے نہیں جلائے گی جو ایک خدا کی عبادت کرتا ہے۔ مشرک آگ سے اور جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ اب جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا تو یہ سن کر وہ 7 آتش پرست جو لوگ تھے وہ بولے، آپ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، آئیے تجربہ کر لیتے ہیں، اگر آگ نے آپ کو نہ جلایا تو ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ اب آپ آگے، کوئی سامنے کوئی عام بندہ نہیں تھا بلکہ خواجہ غریب نواز سلطان الہند تھے، غوث پاک کا خصوصی فیضان لینے والے تھے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے جب یہ بات سنی تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی شان ولایت جوش میں آئی اور فرمایا، اللہ اللہ، آگ تو معین الدین کا جوتا بھی نہیں جلا سکتی۔ معین الدین کو جلانا تو بڑی بات ہے، یہ آگ خواجہ غریب نواز کی جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ سامنے ہی آگ موجود تھی، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے جوتا اتارا اور آگ میں ڈال دیا اور فرمایا، اے آگ، معین الدین کا جوتا مت جلانا۔ فرمانے خواجہ سنتے ہی آگ نے حکم کی تعمیل کی اور اسی وقت ٹھنڈی ہو گئی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی یہ کرامت دیکھ کر آگ کی پوجا کرنے والوں نے توبہ کی، ان کے دل روشن ہوئے اور انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی عظمت و شان اور آپ کی کرامت اور ملفوظات کی برکت سے ان 7 غیر مسلموں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور صرف مسلمان نہ کیا، آگے سنیں، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے انہیں اپنی صحبت اور خدمت سے نوازا، خصوصی صحبت کا شرف عطا فرمایا، اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی صحبت کا فیضان دیکھیے کہ اللہ پاک نے ان 7 کے 7 کو ولایت کے بلند درجے پر فائز فرما دیا۔ نکل تک جو آتش کی آگ کی پرستش کرتے تھے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قرب نے اور آپ کی صحبت نے انہیں ایمان سے بھی مشرف کیا اور ولایت جیسے عظیم مرتبے سے بھی فائز فرما دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اگر مختصر تعارف، ہم نام تو سنتے ہیں لیکن اصل نام کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز تو آپ کا ایک لقب ہے، آپ کا اصل نام کیا ہے، آپ کی ولادت کیا ہے؟ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی کہ خواجہ غریب نواز کون تھے۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چھٹی صدی ہجری کی بڑی بلند رتبہ شخصیت ہیں۔ آپ 537 ہجری کو سجستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک نام حسن اور معین الدین غریب نواز سلطان الہند وارث النبی عطائے رسول وغیرہ آپ کے مشہور القاب ہیں۔ الحمدللہ ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نجیب الطرفین ہیں۔ نجیب الطرفین اس سید کو کہتے ہیں جس کے والد بھی سید ہوں اور جس کی والدہ بھی سیدہ ہوں، جیسے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نجیب الطرفین ہیں، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والد اور والدہ دونوں کے نسب کے اعتبار سے سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں۔ اور مولا علی کا فیضان کیسا ہے کہ 12 واسطوں سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب امیر المومنین مولا علی المرتضیٰ حیدر کرار سے جا کر ملتا ہے۔ تو آپ مولا علی کی آل سے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں اور ہند کے بادشاہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکات سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک لقب ہے سلطان الہند، ہند کے بادشاہ۔ تو ہند کی سرزمین کی بادشاہت ان کو کہاں سے عطا ہوئی، اس کا بیان سنتے ہیں کہ ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلطان الہند ہیں، ہند کے بادشاہ ہیں، اور یہ سلطانی، یہ بادشاہی آپ کو شاہ خشک و تر مکی مدنی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود عطا فرمائی ہے۔ اس کا معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ چنانچہ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مالک دو جہاں شاہ زمین و آسماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی میں حاضر تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور کے روضے پر حاضر تھے کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے انہیں بشارت ملی کہ معین الدین، تم ہمارے دین کے معین یعنی مددگار ہو، ہم نے تمہیں ہند کی ولایت عطا کی، اجمیر جاؤ اور تمہارے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور انشاءاللہ اسلام کو رونق ملے گی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک قدم جب ہند کی سرزمین پر لگتے ہیں تو تاریخ شاہد ہے کہ تقریباً 90 لاکھ غیر مسلم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کی برکت سے اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور بے شمار مسلمانوں نے آپ کا فیض پایا اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکات سے حصہ لیا۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے سلطان الہند ہیں، اب وقت مختصر ہے ورنہ ایک ایک بادشاہ کا اگر میں نام بیان کروں، کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے جرنیل اور سرخیل، بادشاہت اور تخت اور جاہ و حشمت ہونے کے باوجود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در پر حاضر دیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ظاہری حیات میں بھی اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد وصال بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر آیا کرتے تھے، اور آپ چونکہ اللہ کے ولی تھے، دور اندیش تھے، اور ایک عام مومن کی جو بصیرت ہوتی ہے، دل کی نگاہ ہوتی ہے، اس کا کیا کمال ہوتا ہے؟ روایت کا خلاصہ ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی کیا شان ہوتی ہے۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روشن ضمیری دیکھیے کہ سیر الاقطاب کتاب میں ہے کہ ایک دن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ اوحد کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک لڑکا تیر کمان لیے ہوئے وہاں سے گزرا، ایک لڑکا گزرا وہاں سے، اسے دیکھتے ہی حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، یہ بچہ دہلی کا بادشاہ ہوگا، یہ دہلی میں بادشاہت کرے گا۔ اور آخر یہی ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ لڑکا دہلی کا بادشاہ بنا اور سلطان شمس الدین التمش کے نام سے مشہور ہوا۔ تو یہ اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ والوں کی نگاہ اور بصیرت ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے لیے وہ معاملات منکشف فرماتا ہے جو عام لوگوں کے لیے ظاہر نہیں ہوتے۔ اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو مشہور لقب ہے، مشہور ٹائٹل ہے، وہ ہے غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا۔ تو یہ لقب صرف ویسے ہی محبت اور عقیدت کی بنا پر ان کو عطا نہیں ہوا، بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے متعدد ایسے واقعات اور پہلو ہیں کہ ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اور زندگی اور مزاج میں غریبوں کی مدد، غریبوں کے ساتھ شفقت اور بھلائی کا معاملہ نظر آتا ہے۔ دو تین روایات سنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جتنا ہو سکا اپنی استطاعت کے مطابق انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غریب امتیوں کی مدد کریں گے، خواہ وہ مال کے ذریعے ہو، جسمانی خدمت کے ذریعے ہو، یا اچھا مشورہ دینے کے ذریعے ہو، جتنا ہو سکا انشاءاللہ مسلمانوں کو خیر ہی پہنچائیں گے۔ کیونکہ دین کا خلاصہ اور دین کا تعارف ہی یہ ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں مسلمانوں کی خدمت کرنے اور خیر خواہی کرنے اور بالخصوص غرباء اور مساکین کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خدمت خلق یعنی سوشل ویلفیئر ایک عظیم نیکی ہے، ماشاءاللہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن ہی سے دوسروں کے کام آنے والے، دکھ بانٹنے والے، مسکینوں، غریبوں، فقیروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے اور ان کی دل جوئی کرنے والے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جب شعور پکڑتا ہے، اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، تو انسان پھر اچھے افعال کرتا ہے، خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے۔ خواجہ غریب نواز تو بچپنے کے عالم میں، دودھ پیتے کے زمانے میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غریب نوازی دیکھیے کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بچپن میں جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دودھ پینے کی عمر میں تھے، بہت چھوٹے تھے، ایک روز آپ والدہ محترمہ کی گود میں دودھ نوش فرما رہے تھے، اتنے میں ایک غریب عورت آئی، اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا جو بھوک کے سبب زارو قطار رو رہا تھا۔ بچے کو روتا دیکھ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ نے اس عورت سے کہا کہ تمہارا بچہ بھوکا ہے، اسے دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ یہ سن کر اس دکھیاری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور درد بھری آہ کر کے وہ بولی کہ اے سیدہ، میں غریب ہوں، گھر میں فاقے ہیں، کئی دن سے ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا، اس لیے بچہ دودھ سے محروم ہے۔ یعنی میں خود بھی کھانا نہیں کھا سکی تو بچے کو دودھ کیا پلاؤں۔ اتنا سننا تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ننی ننی انگلی سے بچے کی طرف اشارہ کیا، گویا والدہ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ آپ ننے بچے کو، اس چھوٹے بچے کو دودھ پلا دیجئے۔ کہ خواجہ غریب نواز خود دودھ پیتے بچے ہیں، لیکن اشارہ کر رہے ہیں اس بچے کی طرف، گویا یہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ، اس بچے کو دودھ پلائیے۔ اس بچے کی، اس غریب کی کیسی خدمت ہو رہی ہے، اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کمال کیسے ظاہر ہو رہا ہے۔ چنانچہ والدہ محترمہ خواجہ غریب نواز کا اشارہ سمجھ گئیں، چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درخواست پر آپ کی والدہ محترمہ نے اس بچے کو گود میں لیا اور دودھ پلایا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچے کو دودھ پیتا دیکھ کر مسکرائے اور خوشی کا اظہار فرمانے لگے۔ ہم جن خواجہ کا ذکر کرتے ہیں اور جن کا فیضان رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، ان کی تو شان یہ ہے کہ دودھ پیتے کے عالم میں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اے خواجہ کیا نام لینے والوں، اے خواجہ غریب نواز کا دم بھرنے والوں، نیت کرو کہ انشاءاللہ رب نے جتنا مال دیا ہے، جتنی طاقت دی ہے، جتنی صلاحیت دی ہے، انشاءاللہ اس مال، اس طاقت اور صلاحیت کے ذریعے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت کو فائدہ پہنچائیں گے۔ ایک اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کا واقعہ سنتے ہیں، بڑا شاندار ہے۔ انسان نارملی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، غریبوں کے ساتھ، لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے، شادی کا تہوار ہو یا اسی طرح عید وغیرہ کا معاملہ ہو تو انسان کو صرف اپنے گھر والے ہی نظر آتے ہیں، اپنی اولاد ہی نظر آتی ہے، پڑوسی، محلے دار اور آس پڑوس کے جو دیگر غرباء ہوتے ہیں ان کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غریب نوازی کا عالم دیکھیں کہ بچپنے کے عالم میں بھی لوگوں کو نواز رہے ہیں۔ چنانچہ بعض روایات کے مطابق خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن میں اپنے ہم عمر بچوں کو گھر بلاتے اور انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ آپ کے بچپن کا ایک شاندار واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، صبح کے وقت لوگ نئے کپڑے پہنے خوشی خوشی نماز عید کی طرف، عید گاہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نئے کپڑے پہن کے، زرق برق لباس پہن کر لوگ عید گاہ کی طرف نماز عید کے لیے جا رہے تھے۔ خواجہ غریب نواز نے بھی نیا اور قیمتی لباس پہنا اور عید گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دردناک منظر دیکھا، راستے کے کنارے پر ایک بچہ کھڑا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، یعنی اس کی بینائی نہیں ہے بچے کی۔ اس کے پرانے کپڑے اور غربت زدہ حال اور چہرے پر اداسی و غم دیکھ کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دل بھرایا۔ آپ ہاتھ پکڑ کر اس بچے کو گھر لے آئے، اپنا قیمتی لباس اتار کر اس غریب بچے کو پہنایا، خود پرانے کپڑے پہنے اور اس غریب بچے کے ساتھ عیدگاہ کی طرف چلے گئے۔ تو یہ جذبہ انسان کہاں سے لائے؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ملتا ہے کہ انسان اپنی خواہش کو ترک کر کے ایثار کرتے ہوئے دوسرے مسلمان بھائیوں کی خوشیوں کو بڑھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ اور خلق خدا کی خدمت یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت سنتے ہیں، چنانچہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق کلہم عیال اللہ او کما قال، یعنی ساری مخلوق اللہ پاک کی عیال ہے، یعنی حقیقت میں رب ہی سب کو پالنے والا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے، وہ بندہ اللہ کو زیادہ پسند ہے جو اللہ پاک کی عیال یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو کسی غمگین کی مدد کرے اللہ پاک اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھتا ہے، ان میں سے ایک مغفرت سے اس کے تمام کام درست ہو جاتے ہیں، اور بقیہ 72 مغفرتیں روز قیامت اس کے درجے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی برکت سے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، بندے کے دنیا میں بھی کام بناتا ہے، اور قیامت والے دن جب وہ آئے گا تو جنت میں بھی رب تبارک و تعالیٰ اس کے درجے بڑھاتا ہے۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غریب پرور نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا، یا عائشہ احب المساکین وقربیہم، کہ اے عائشہ مسکینوں سے محبت کرو اور انہیں اپنے قریب رکھو، فان اللہ یقربک یوم القیامہ، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ روز قیامت تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ لوگ غریبوں سے بھاگتے ہیں کہ یار یہ پیسے کا مطالبہ کرے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں غریبوں کا قرب پانے کی توفیق عطا فرمائے، دل کی سختی ختم ہوگی اور خلق خدا کے لیے رحم کا جذبہ پیدا ہوگا، اور غریبوں کا قرب پائیں گے تو ہمیں انشاءاللہ غریبوں کی مدد کر کے صدقے کا ثواب حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ ورنہ ہنستے بستے اور خوشحال لوگوں کے ساتھ ہی اگر زندگی انسان گزارے تو کسی کی تکلیف نظر نہیں آئے گی، تو پھر صدقہ کرنے کا ذہن کیسے بنے گا؟ تو غریبوں کی قرب کی ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو گاہے گاہے یعنی موقع با موقع صدقہ کرنے، رب کی راہ میں مال خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا دیگر اولیاء ہوں، سب کی زندگی میں یہ نمایاں پہلو نظر آتا ہے کہ وہ غریب پرور ہوتے ہیں، غریبوں کے ساتھ شفقت اور بھلائی کا معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اس کائنات کی جو سب سے شاندار ہستی ہیں، جن کو رب کے کلام نے ایک نمونہ عمل قرار دیا، اسوہ حسنہ قرار دیا، اور زندگی میں کسی بھی موقع پر انسان نے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اگر کوئی انداز اختیار کرنا ہے تو اس ہستی کے انداز میں وہ ہمیں نظارے نظر آتے ہیں یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کا اسوہ حسنہ دیکھا جائے تو مورخین نے اور سیرت نگاروں نے اور محدثین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ میں بنیادی طور پر اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غریب پرور تھے، اپنے غریب امتیوں کو بڑا نوازنے والے تھے۔ کئی احادیث کا خلاصہ ہم سنتے ہیں، چنانچہ حضرت سیدنا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف لطیف شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکینوں کی عیادت یعنی تیمارداری فرماتے، فقیروں کے پاس بیٹھتے، اور کوئی غلام بھی دعوت دیتا تو اس دعوت کو قبول فرماتے تھے۔ یہاں اگر کوئی چھوٹا بندہ، چھوٹے سے مراد مالی اعتبار سے اس بیچارے کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، بظاہر معاشرے میں اس کا کوئی نام نہیں ہے، اور وہ اپنے بچے کی شادی کی دعوت دے یا اپنے گھر میں کوئی محفل رکھتا ہے تو الا ماشاء اللہ، ورنہ بعضوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی مالدار ہے، رب نیت اور دل کے ارادے جانتا ہے، کسی پر معاذ اللہ بدگمانی نہیں کرنی، انسان اپنے حال پر غور کرے کہ اگر کوئی سیٹ صاحب، کوئی مالدار یا کوئی بڑا دنیاوی اعتبار سے عہدے اور منصب والا ہمیں انوائٹ کرے تو بھاگے بھاگے جاتے ہیں، لیکن اگر محلے کا کوئی غریب شخص محفل رکھتا ہے، کوئی شادی کا موقع ہے، کوئی بھی خوشی کی تقریب ہے، تو ہماری اس غریب کی محفل میں شرکت کرنے کے لیے دلی رغبت کتنی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کونین کے آقا ہیں، سارے نبیوں کے سرور ہیں، لیکن اگر غلام بھی دعوت کے لیے مدعو کرتا ہے تو پیارے آقا اس کو نوازنے کے لیے جاتے ہیں۔ مزید سنتے ہیں، حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی محتاج کو دیکھتے تو اپنا کھانا پینا تک اٹھا کر اسے عطا فرما دیتے، حالانکہ آپ کو خود بھی اس کی ضرورت ہوتی تھی۔ اور یہی اشارہ ہوتا ہے کہ انسان کو خود حاجت ہو، اپنی حاجت کو ترک کر کے انسان اپنی خواہش کو مار کر دوسرے مسلمان کو نفع پہنچائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطائیں مختلف قسم کی فرماتے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطائیں مختلف انداز میں ہوا کرتی تھیں۔ اس کی کچھ جھلکیاں سنتے ہیں، چنانچہ کسی کو تو تحفہ دیتے، کسی سے قرض کا بوجھ اتار دیتے، کسی کو صدقہ ادا کرتے، کبھی کپڑا خریدتے اس کی قیمت ادا کرتے، اور وہی کپڑا جس سے خریدا ہوتا اسے دوبارہ عطا فرما دیتے، کبھی قرض لیتے اور اپنی طرف سے اس کی مقدار میں کچھ زیادہ کر کے عطا فرماتے، کبھی تحفہ قبول فرماتے تو اس سے کئی گنا زیادہ انعام عطا فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس طرح کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری امت کے ساتھ شفقت اور بھلائی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے امتی کو خوش کرنے کے لیے اس کی حاجت پوری کی اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا، اور جس نے اللہ پاک کو خوش کیا اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جہاں موقع ملے گا انشاءاللہ مسلمانوں کے ساتھ مسکرا کر، اپنا مال خرچ کر کے، اپنا اچھا مشورہ دے کر، ان کی معاونت اور ان کی مدد کر کے انشاءاللہ ان کے دل میں خوشی داخل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ان تمام تر اچھے اعمال پر عمل کرنے کا ایک شاندار موقع الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت سنتوں کی خدمت اور دین کی اشاعت کے عنوان سے ملک اور بیرون ملک سفر کرنے والے مدنی قافلے ہیں۔ مدنی قافلے میں انسان جاتا ہے، مختلف طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، صدقہ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ دل جوئی اور حسن سلوک سے پیش آنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اور دوسروں کی آخرت سنوارنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے، اور اس مبارک اور پیاری تحریک کے جو بنیادی طور پر 12 دینی کام ہیں، جو بعض ایسے دینی کام ہیں جو روز کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، بعض ہفتہ وار کیے جاتے ہیں، ان 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام مدنی قافلہ ہے۔ اور مدنی قافلے کی درجنوں بہاریں آپ سنتے ہیں، امیر اہل سنت زیدہ مجدہو بھی اپنے مدنی مذاکرے کے ذریعے اس طرح کے واقعات بیان فرماتے ہیں، اور اپنے رسائل اور کتب میں بھی اس طرح کی حکایات بیان کرتے ہیں۔ جذبہ بڑھانے کے لیے راہ خدا میں سفر پر اپنے نفس کو آمادہ کرنے کی نیت سے ایک شاندار حکایت سنتے ہیں، چنانچہ ہند کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی سے قبل گناہوں کے مرض میں مبتلا تھا، شراب پیتا، گالیاں دیتا، والدین اور اہل محلہ کو خوب تنگ کرتا، آخر کار میری قسمت کا ستارہ چمکا اور میری ملاقات دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی سے ہو گئی۔ انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے، یعنی مجھے سمجھاتے ہوئے، مجھے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائی کہ آپ مدنی قافلے کا سفر اختیار کیجیے۔ یہ شخص کہتے ہیں کہ مجھ سے انکار نہ ہو سکا، یعنی اس انداز میں اس مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی قافلے کی ترغیب دلائی کہ مجھ سے انکار نہ ہو سکا اور میں فوراً 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ عاشقان رسول کی صحبت ملی اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے رسائل سننے کی سعادت ملی۔ یعنی مدنی قافلے میں جب سفر ہوتا ہے تو بیانات اور درس کے ذریعے، اور ویسے ہی الحمدللہ امیر اہل سنت کی کتب و رسائل کا مطالعہ کرنے کا خصوصیت کے ساتھ موقع ملتا ہے، تو یہ شخص کہتے ہیں کہ امیر اہل سنت کے رسائل سننے کا بھی مجھے موقع ملا، سعادت ملی، جس کی برکت سے میں نہ صرف نماز پڑھنے والا بن گیا بلکہ دوسروں کو نماز فجر کے لیے جگانے والا اور مدنی قافلوں کا مسافر بنانے والا بن گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ایک مسجد میں مؤذن ہوں اور خوب دینی کاموں کی دھومیں مچا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں شمولیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کا یہ جو پیغام ساری دنیا میں عام ہو رہا ہے، اللہ رب العزت اس عظیم کاروان میں ہمیں بھی سفر کرنے اور ہمیں بھی اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے، معاذ اللہ یہ کسی پر احسان نہیں ہوتا، ہم مدنی قافلے میں جا رہے ہیں یا درس میں شرکت کر رہے ہیں یا اجتماع میں جا رہے ہیں، یہ کسی پر احسان نہیں ہے۔ اگر کسی اسلامی بھائی نے ہمیں ترغیب دلائی ہے تو ہمارے نیک عمل کا ثواب اسے ملے گا، لیکن ہم اس پر احسان نہیں کر رہے، ہم اپنی ذات پر احسان کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت سنوارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی کی رحمت پر بندے کو جھوم جانا چاہیے کہ لوگ اس پرفتن دور میں لاکھوں روپے خرچ کر کے ساری دنیا کی سیر و سیاحت کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، اور بعض اسفار تو ایسے ہوتے ہیں جن کی شرن بھی ممانعت ہوتی ہے، لیکن رب تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت عطا فرماتا ہے، اور وہ جو مبلغ ہمارا محسن ہے، خیر خواہ ہے، جو ہمیں راہ خدا میں سفر کرنے کا ارشاد فرما رہا ہے، تو پھر ہیلے بہانے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی طبعی اور شرعی مجبوری نہ ہو تو حامی بھرنی چاہیے اور مدنی قافلے کا سفر اختیار کرنا چاہیے۔ یہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے، اللہ تبارک و تعالی امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے، کیونکہ امیر علیہ سنت محسن اہل سنت ہے، امیر علیہ سنت کے دم قدم کی بہار ہے۔ اللہ رب العزت نے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو اس صدی میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کی خدمت کے لیے ایسے منتخب فرمایا ہے کہ ملک اور بیرون ملک سینکڑوں کی تعداد میں ہمیں جامعات نظر آتے ہیں، مدارس نظر آتے ہیں، مساجد نظر آتی ہیں، آئی ٹی کا شعبہ دیکھ لیجئے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے مدنی چینل دیکھ لیجئے، اردو زبان میں، انگلش زبان میں، بنگلہ زبان میں۔ اگر تحریری انداز میں دیکھا جائے تو امیر علیہ سنت اپنے قلم کے ذریعے امت کو علم دین کی بہاریں عطا فرما رہے ہیں۔ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے کہ درجنوں علماء کرام المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے تحت الحمدللہ سینکڑوں کتابوں پر کام کر کے امت کو علمی خزانہ دے چکے ہیں۔ ویلفیئر کا کام دیکھ لیجئے، خدمت خلق کا کام دیکھ لیجئے، مدنی قافلوں کا سلسلہ دیکھ لیجئے، تربیت کا سلسلہ دیکھ لیجئے، قرآن پاک کی تعلیم انٹرنیٹ کے ذریعے، درس نظامی جو پہلے کے دور میں مدارس میں آ کر کیا جاتا تھا، الحمدللہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے کہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی جامعات باقاعدہ مدارس اور عمارت کی صورت میں بھی موجود ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی عاشقان رسول کو درس نظامی کروایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر علیہ سنت کی برکات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔